بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم. در بیان توبہ و استغفار اور استغفار کے بیان میں گناہوں کی معافی اور مغفرت کی بات کی جاتی ہے، تو لفظ یہ دو الفاظ یعنی استغفار و توبہ ان کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کرو. تو پتہ یہ چلا کہ استغفار اور توبہ میں کچھ فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے اس کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ استغفار نام ہے اپنے ماضی کے گناہوں پر توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، مغفرت طلب کرنا، یعنی گویا کہ اپنے کپڑے پر جسم پر جو داغ دھبے لگ گئے ہیں اس کو دھونے کا نام استغفار ہے. اپنے کپڑے پر میل کچیل یا داغ دھبے اس کو دھونے کا نام کیا ہے؟ استغفار. اور توبہ نام ہے اس ارادے اور عزم کا اور ولولے کا کہ آئندہ اپنے جسم کو میلا نہیں ہونے دوں گا. لذا دل پر جو گناہوں کی سیاہی ہے اس سیاہی کو دھونے کا نام استغفار ہے. اور یہ عزم اور یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا یہ توبہ ہے. لذا یہ استغفار و توبہ کا فرق ہو گیا. لذا توبہ کی جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کی چار شرطیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اَن يقلع عن المعصیہ، اس گناہ سے الگ ہو جائے. یہ استغفار بھی ہے اور یہ توبہ بھی ہے. کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، کیونکہ اگر گناہ میں مبتلا رہا، گناہ کرتا رہا تو اس سے توبہ قبول نہیں ہوگی. لہذا گناہ سے الگ ہونا نہایت ضروری ہے. جیسے بدنظری، اب بدنظری بھی کر رہا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کیا، ارے مولانا صاحب دیکھیے توبہ توبہ، دیکھیے دیکھیے کیسی ننگی ننگی عورتیں جا رہی، کیا فیشن کیا ہوا انہوں نے. فرمایا کہ عجیب آدمی ہے، خود بھی دیکھ رہا ہے ملا کو بھی دکھا رہا ہے، یعنی اپنے دیکھنے پر تائید حاصل کر رہا ہے. اور ایک صاحب نے حرم شریف میں میرے مرشد سے کہا کہ حضرت یہ دیکھیے کہ انڈونیشین عورتیں وائٹ کلر کا برقعہ، وائٹ کلر کی خود بھی وائٹ کلر کی، برقع بھی وائٹ کلر کا، بالکل کبوتری لگ رہی ہیں، اور ان کے چہروں پر کتنا نور ہے، اور کعبہ شریف میں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ظالم تو ان عورتوں کا نور دیکھنے آیا یا کعبہ شریف کا نور دیکھنے آیا؟ شیطان اس طریقے سے چکر میں ڈالتا ہے. اب دیکھیے نا کہ کتنا ماشاءاللہ، دیکھو کتنا نور ہے، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں دیکھو کتنی محنت کرتی ہیں. اب نام تو کتنا اچھا، یعنی ٹائٹل اور عنوان تو کتنا اچھا ہے، لیکن آپ تصور کریں، ہمارے ایک عالم ہے جو کہ حرم شریف میں اردو میں ان کا بیان کا معمول ہے، مکی صاحب کے نام سے وہ مشہور ہیں، ان کے پاس ایک سوال آیا. آپ غور کریں یہ سوال ہوا کیوں ہوگا، یعنی کتنی عجیب چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حالت طواف میں کسی کو اختلام ہو جائے، اب آپ بتائیے یہ کیوں ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے حالت طواف میں ناپاک ہو جائے، یہ ایسے ہی کوئی نماز کے دوران ناپاک ہو جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت نماز میں یا حالت طواف کے اندر کوئی ناپاک حرکت کر رہا ہے نا، تبھی تو یہ عمل ہو رہا ہے. یہ جو ایک عمل کیا، ہاتھ آگے بڑھایا، مارا، تبھی تو درد ہوگا، مارا نہیں درد کیسے ہوگا. لہذا اس کا مطلب ہے کوئی حرکت کی ہے، وہ حرکت یہی ہے کہ چونکہ طواف کے اندر عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ لگ کر چلے گا یا ان کو دیکھے گا تو کیسے بچے گا، یہ سوال آیا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کیسی حرکت ہے کہ تم کعبہ شریف کے نور کو دیکھنے کے بجائے تم ان عورتوں کے نور کو دیکھ کر شیطان تمہارے وہ جو عبادت سے جو نور پیدا ہو رہا ہے اس نور کو بھی اڑا کر لے کر جا رہا ہے. وہ چاہتا نہیں ہے کہ تم کچھ لے کر جاؤ یہاں سے، خالی ہاتھ واپس جاؤ، بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں خرید کر جاؤ یہاں سے. تو میرے پیارے دوستو, پہلی گناہ کی پہلی شرط یہی ہے, گناہ کی توبہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے. توبہ کی پہلی شرط نمبر دو, مثلا اگر سود خور, سود خوری سود لیتا ہے یا سود کا سلسلہ ہے تو پہلے اس کو بند کرے. ہر گناہ کا یہی معاملہ ہے. نمبر دو, اس پر ندامت. یہ ندامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, در حقیقت توبہ کی جو حقیقت ہے نا وہ یہ ندامت ہے کہ وہ دل میں تکلیف اور دکھن کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم جازم کرے, پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. میرا مرشد فرماتے ہیں کہ اب وہ جب ارادہ کر رہا ہوگا اور توبہ کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے فریاد رو رہا, تو عین اسی وقت میں شیطان اس کو وسوسہ ڈالے گا, ہاں صوفی صاحب پتا ہے کیا چیز ہو, کتنی مرتبہ تم نے توبہ کی ہے, تجھے بھی دیکھا ہے, تیرے جیسے بھی دیکھے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اگر شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے فریاد کرو اور اپنے ارادوں کی کمزوریوں کو اللہ سے مدد کے لیے اللہ تعالی سے مانگ لو کہ اللہ میرے ارادے تو کمزور ہیں, میں نے ہزار بار آپ کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور ہر دفعہ توبہ کو توڑا, لہذا آپ میرے ارادوں کو مراد آباد آپ پہنچا دیجیے کہ وہ توبہ مراد آباد تک بھی پہنچ جائے اور میں آپ کے قرب کی مراد پا لوں. اور ایک بات وہ وسوسہ یہ بھی ڈالے گا, ارے میاں ٹھیک ہے تم توبہ کرو اچھی بات ہے, لیکن یہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی دادا, جب تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ. اس طرح سے وہ عجیب عجیب چیزیں ڈالتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا اور ایک ہے توبہ کا توڑنا, ٹوٹنے میں اور توڑنے میں فرق ہے, ایک ہے پھسلنا ایک ہے اپنے کو پھسلانا. تو پھسلانا یہ تو حماقت ہے اور پھسلنا یہ انسانی کمزوری ہے, لہذا اگر توبہ ٹوٹ جائے, اگر توبہ مان لو جب, لیکن توبہ ٹوٹنے سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے, اب سنگ مرمر کا فرش ہے بالکل اس پہ پھسلا اور اس پر پانی ہے, تو جب پانی ہو تو انسان کیا کرتا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے, دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہے, سوچ کر احتیاط سے مضبوطی سے قدم کو جمع جمع کے آگے بڑھتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں پھسل نہ جائے. لیکن اگر پھر بھی پھسل جائے اب تو معاف ہے نا. تو بس میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنی بندگی کے قدم دیکھ کر سنبھل کر پھونک پھونک کر رکھو, پھر اگر بر بنا بشریت اپنی کمزوری کی وجہ سے تم پھسل گئے, فوراً توبہ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لو. یعنی اگر گٹر کے اندر گر گئے, اب یہ نہیں کہ جی اگر ہم یہاں سے اگر مالک آغا تک جائیں گے تو یہاں تو 50 گٹر کھلے ہوئے ہیں, اگر پہلے ہی گٹر پر میں نے اللہ تعالیٰ ابھی نہا لیا تو باقی گٹروں کا کیا ہوگا. ارے بھائی تم گٹر میں گرنے کے ارادہ کیوں رکھتے ہو. ایک سکھ تھا, تیار ہو کر کنگھی شنگی کر کے گھر سے نکلا تو راستے میں اس کو کیلے کا چھلکا نظر آیا, وہ اس کو دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کسی نے پوچھا, گزرا تو اس نے پوچھا, سردار جی کیا بات ہے کیوں پریشان بیٹھے ہو. اس نے کہا, یار کیا کروں, مجھے ضروری کام سے جانا تھا, یہ راستے میں کیلے کا چھلکا نظر آ گیا, اب مجھے اس پر پھسلنا پڑے گا. کون کہہ رہا ہے کہ اس پر پھسلو بھائی, رستہ بدل کے نکل جا, گٹر کھلا ہے کھڈا ہے تو چیز ہے, تم رستہ بدل کے نکل جا, کیا ضرورت ہے اس پر اپنے آپ کو پھسلانے کی. ایک ہے پھسلنا ایک ہے پھسلانا دادا, ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا ایک ہے توبہ کا توڑنا, تو اس میں فرق ہے. میرے شیخ فرمائے ہیں توڑو مت, ٹوٹ جائے تو دوبارہ کمر کسو, اگر گندگی اور غلاظت لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے کھاتے جی دیکھا سارا لگ گیا, کیا کرتے ہیں, چائے گر گئی فوراً اس کو دھو لیتے ہیں, کیونکہ اگر دھونے میں دیر ہو جائے وہ دھبا مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے چائے کا دھبا, اس لیے کیا کرتے ہیں وہ فوراً اٹھ کر جاتا ہے اور فوراً اس کو دھو لیتا ہے کہ تاکہ دھبا نہ پڑنے پائے, ورنہ خیر نہیں ہوگی گھر جا کے بیوی پٹائی کرے گی. تو میرے پیارے دوستو اسی طرح سے میرے مرشد فرماتے ہیں تمہارے کپڑوں پر چائے گر جائے تو کتنی فکر کرتے ہو, فرمایا ایسے ہی اگر گناہ دل پر گناہوں کی غلاظت لگ جائے اس کو دھونے کی فوراً فکر کرو، اہتمام کرو، ایسا نہ ہو وہ گناہ کا دبا دل کے اندر راسخ اور مضبوط ہو جائے. اور فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ میری توبہ آپ کی مدد کی محتاج ہے، میں بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بس آپ مجھ پر فضل فرما دیجئے. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں اگر اس ان تینوں باتوں کے باوجود گناہ سے الگ بھی ہو گئے، ندامت بھی ہے، پکا ارادہ بھی کیا، اگر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی، فرمایا اس سے پہلی توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، پہلی توبہ تو وہ اپنی جگہ قبول ہے. ہاں اب جب دوبارہ توبہ ٹوٹی ہے تو دوبارہ تم جو ہے اس کے لیے عزم کر کے پھر دوبارہ متقی اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں آگے بڑھ جاؤ. فرمایا اسی یہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اس کا وضو توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ بس وہ ٹوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت متقی رہنا تو بہت مشکل ہے، یعنی ہمیشہ ایک گناہ ہی نہ کرو اور تقویٰ سے رہو، یہ تو بہت مشکل ہے. تو حضرت نے پوچھا باوضو رہنا کیسا ہے؟ کہ حضرت وہ تو آسان، کیسے؟ کہ جب وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا. فرمایا متقی رہنا بھی ایسا ہی ہے، جب گناہ ہوا تقویٰ ٹوٹا فوراً توبہ استغفار کر کے دوبارہ متقی بن گیا. سبحان اللہ، کتنے مزے سے آسان بات سے حل کر دیا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کان میں کہ تم اب دیکھنا تم پھر توڑو گے، تمہارے ارادے بھی دیکھے، تم کو بھی دیکھا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی دیکھا ہے، تمہارے مرید کو بھی دیکھا ہے، یعنی تمہارے ارادوں کو اور اس کی کمزوریوں کو بھی میں نے بارہا دیکھا ہے، تم دوبارہ توبہ توڑو گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو کہ اللہ بس اب آپ ہی کا آسرا اور آپ ہی کا سہارا ہے کہ مجھے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، کہ اللہ میں اپنے ارادوں کی مضبوطی کے لیے آپ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے راستے میں میرے قدم کو مضبوط فرما دیجئے اور میری مدد اور استعانت فرما دیجئے. تو یہ ہوگی توبہ کی تیسری شرط. چوتھی شرط جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہ جو زنا ہے، لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہے، اس کی توبہ جو ہے وہ ان سے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس کے لیے نہیں ہے کہ جا کر اپنی کالج کی فرینڈ کو جا کر اب سارے لائن لگا کر پہنچ جائے کہ جا کوئی کہے میں نے یوں کیا تھا، کوئی کہے میں نے توں کیا تھا، کوئی کہے میں نے چوں کیا تھا، کوئی کہے میں نے پوں کیا تھا، تو نہیں، اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. البتہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے، جیسے غیبت ہے، غیبت کے لیے جس آدمی کی غیبت کی اس کی ایک توبہ تو یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو پتا نہیں چلا، ایک صورت یہ ہے کہ اس آدمی کو معلوم نہیں چلا کہ میری غیبت ہوئی ہے، تو اس کا ہے کہ جن اہل مجلس میں جہاں غیبت کی تھی وہیں پر ان سے کہہ دے کہ بھائی یہ مجھ سے نالائق ہوئی، میں نے ایسی حرکت کی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں سننے والے کا بھی یہی ہے کہ جس نے سنی وہ بھی کہے کہ بھائی ہم بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں یہ ہوا، اور فرمایا قل اللہ شریف تین مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب اس کو دے دو. یہ کس صورت میں؟ جب کہ اس کو غیبت کی اطلاع نہیں ہوئی. اور اگر غیبت کی اس کو خبر ہو گئی کہ فلاں فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو اب اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. جب تک اس کو غیبت کی اطلاع نہیں ہوئی نا، معافی نہیں مانگنی. فرمایا یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی نے سوئی پھینکی راستے میں کہ یہ اس کو چپ جائے. اب وہ تو گزرا نہیں وہاں سے، اس کا دوست گزرا تو اس نے دیکھا یہ میرے دوست کے لیے سوئی ہے، اس نے وہ سوئی اٹھائی اور آ کر اس کو چبو کر کہا کہ دیکھو یہ سوئی جو نا اس نے تمہارے چبھونے کے لیے پھینکی تھی. لہذا غیبت کی معافی جب اس کو خبر نہیں ہوئی، وہ معافی بھی ایسے ہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری غیبت ہوئی ہے. ابھی آج جا کر کہہ رہے ہیں بھائی معاف کیجئے گا، مجھے خوف خدا ہے، میں نے آپ کی غیبت کی. کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں کہا پہلے اذیت تو دیں، پہلے اذیت دیں گے پھر اس کے بعد معافی مانگیں گے. تو فرمایا کہ ایسا یہ صورت غیبت کے لیے درست نہیں ہے. دادا جب اس کو خبر ہی نہیں ہے بس خاموش رہو، اور جس مجلس میں غیبت کی ہے اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو، اور سب سے کہہ دو حاضر مجلس سے کہ بھائی میں نے نالائقی کی حرکت کی کہ یہ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور اس کے معاملے میں ایسی بات کرنا یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور قل اللہ شریف تین مرتبہ پڑھ کے اس کو بخش دے. یہ ہے حقوق العباد میں غیبت کا مسئلہ. دادا حقوق العباد میں اب یا تو جانی حق ہے یا مالی حق ہے. جانی حق کیا ہے کہ اس کی عزت کو آبرو کو نقصان پہنچایا, غیبت کی, گالی دی, مارا, تو اس کا بدلہ یہی ہے, اس کا یہی ہے کہ اس سے معافی مانگے. یا اگر مارا ہے تو اسے وہ اس کا بدلہ لے کہ وہ بھی مار لے کہ جی آپ بھی مار لیں. گالی دی ہے تو وہی گالی, اتنی گالی وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا معاف کر دینا اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے الو بولا تو اس کو الو کا پٹھا نہیں بول سکتے, یعنی اتنی ہی ہے جتنی اس نے اذیت دی ہے. اگر کسی نے مان لو کہ 50 ڈگری سے تھپڑ مارا تو اس کو 51 ڈگری سے نہیں مار سکتے. اگر 1 اعشاریہ بھی بڑھ گیا نا تو وہ ظالم ہو جائے گا. پہلے وہ مظلوم تھا, پہلے ظالم تھا, پہلے یہ مظلوم تھا, اب بدلا لیا, تھپڑ مارا, 1 ڈگری کی وجہ سے وہ ظالم ہو گیا. اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جب تک وہ خود انتقام نہ لے, اور اگر انتقام لینے کی کرے گا پھر مدد ہٹ جائے گی. یہ مظلوم کا قاعدہ ہے. لذا گالی دی, ستایا, کوئی زبانی کلامی کچھ ہے اس پر دل سے معافی مانگے اور اس سے معاملہ ختم کر دے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے معافی مانگی اور اس کو معاف نہیں کیا تو معافی مانگنے والا بری الذمہ ہو جائے گا اور معاف نہ کرنے والا اب اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہے کہ جب معافی مانگے اس کو معاف کر دے. ایک معاملہ ہے حقوق العباد کے اندر جانی کا, گالی دی, ستایا, ظلم کیا, اور دوسرا معاملہ ہے مالی. یہ بہت خطرناک ہے. اس کی خطرناکی کو سب اس چیز سے سمجھ لیں کہ ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. ایک پیسے کے بدلے میں گویا 1 روپے کے بدلے میں کتنی ہوئی, 70,000. 70,000 کون سی نمازیں؟ مقبول نمازیں, عام نماز نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, اب اس میں سے کتنی مقبول ہے اب اس کو چھانٹنے لگے تو 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. 1 روپے کے بدلے, 1 پیسے کے بدلے میں, اور 1 روپے کے بدلے میں 70,000 مقبول نمازیں ہم نے دینی ہوں گی. اسی سے ہم سوچ لیں کہ دنیا کا معاملہ یا آخرت کا معاملہ. یہ میرے پیار. اب اس میں مالی حقوق میں ایک تو وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی, اور اس میں کہتے ہیں کہ جی بھائی ہیں, ساتھ کام کر رہے ہیں, باپ جائے, ماں باپ کی جائیداد ہے, اگر وہ باپ کی جائیداد الگ ہو گئی تو کیا ہوگا, بھائی تتر بتر ہو جائیں گے. تو میرے پیارے دوستو ہوتا یہ ہے کہ ساتھ رہتے نا تو نا اتفاقی بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ ہر آدمی کی نظر ہوتی ہے. اور بہت ہی افسوس یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں, ابھی تازہ واقعہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے سنا ہے کہ ان کے علاقے کا ایک شخص تھا, اس کی چکی تھی, چکی کی قیمت تقریباً 25 لاکھ روپے. اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کی 2 بچے, ایک بچی یا بچہ 8 یا 9 مہینے کا, دودھ پیتا. انہوں نے کیا کیا, اس کے بھائیوں نے اس چکی پر قبضہ کیا اور آدھی رات کو اس عورت کو گھر سے نکال دیا, جو عدت کا زمانہ, اور بچی تک نہیں دی. یہ بالکل ابھی زیادہ پرانی نہیں. اور افسوس تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے عام آدمی کو تو کیا رونا روئے, ہمارا دیندار طبقہ بھی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وراثت کے معاملے کی تقسیم کا. اللہ معاف کرے, ایسا خطرناک. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عجیب مثال ہے اس میں کہ حضرت کے یہاں وراثت کا کچھ مسئلہ تھا, تو حضرت نے کئی پشتوں کی جو وراثت کا مسئلہ تھا پورا بیٹھ کر حساب کیا اور فرمایا کہ بعض ایسے, اور پتا کیا کہ کیونکہ جب ایک وارث کا بھی انتقال ہو جائے نا تو پھر اس کی وراثت آگے منتقل ہو جاتی ہے. اب اس کے کتنے بیٹے بیٹیاں, پھر ان میں سے اس کے بیٹے بیٹیاں, ماں باپ, کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوری تحقیق کی اور وہ تحقیق کر کے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کے حصے کے اندر 2 آنے بھی آئے, حضرت نے وہ بھی پہنچائے. ایسی عجیب. کیونکہ کیوں کہتے صاحب اس کی اتنی مصیبت کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا, دنیا کا تو ہمارا معاملہ ہے کھانے میں ذرا سا نمک کم ہو جائے, لیکن نمک کے بغیر کھاتے ہی نہیں ہیں, ذرا سا نمک, اور ذرا سا نمک زیادہ ہو جائے شور مچانا شروع کر دیتے. ہماری تو ذرا سی روٹی میں, ذرا سے کھانے میں ٹھنڈا ہو جائے کیا عالم ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے صاحب ہیں, ان کی چائے پینے کا ایسا عالم ہے کہ سمجھے کہ چولہے سے اور ان کے ہونٹوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا, ایسا سمجھ لیں بس, اتنی تیز گرم چائے پیتے ہیں وہ. ذرا سی بھی یعنی لانے میں بھی, یہاں سے وہاں تک بھی پہنچنے میں ہو جانا, بس وہ نہیں پیتے, ایسا ان کا مزاج ہے. تو میرے پیارے دوستو, دنیا کے معاملے میں ہم ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے, آپ حضرات سنار کا کام کرتے ہیں, اگر ایک اشاریہ بھی فرق آ جائے اس کی ساری خوبصورتی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ ذرا سا, معمولی سا. اور وہ جو کام کرانے والا, جو مالک ہوتا ہے جس کا چیز ہوتا ہے, وہ قبول نہیں کرتا. تو میرے پیارے دوستو, جب ایک دنیا کے معاملے میں ہم لوگ کتنی حساسیت دکھاتے ہیں, آخرت کا معاملہ ہے. کہتے ہیں نا جی, اب تو سونے کا بھاؤ ایسا ہو گیا کہ ذرا سا فرق آیا تو ہزاروں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو یہی بس سوچنے کی ہے, آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے میرے دوستو. وہ جو ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ میں نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو, جو کام کرنا ہے ابھی کر ڈالو, آج کا کام کل پر مت چھوڑو. اور یہ نہ سوچو کہ جی مالی حقوق میں کیا کہتے ہیں, وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے, ہم لوگ اچھے اچھے دیندار اس معاملے میں جو ہے نا فیل ہیں. اور پھر اگر کوئی وراثت ہے, کوئی بھائی تگڑے ہیں تو بھائی لے لیں گے, بہنوں کو نہیں دیں گے. اس کو عید پر ایک دو جوڑے تھما دیے, بچوں کو بوجھ دے دیا, بس خبردار مطالبہ نہ کرنا. اور جن علاقوں میں مہر کا نظام ہے, تو مہر کا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں سے معاف کرا لیتے. اس کو شریعت نے سخت ناپسند کیا کہ مہر کو معاف کرانا, اس کو ادا کریں. اس لیے اب بات آگے بڑھتی ہے, یہ بھی ہے کہ جب اپنی اولادوں کی شادیاں کریں تو مہر معتدل رکھیں. اب آج کل مہر بھی اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ جی اگر ہم نے اپنی بچی کا مہر کم رکھا تو جی لوگ کیا بولیں گے, کیسے ٹٹ پونجی ایسے اٹھا کے تم نے دے دی, کیا تمہاری بیٹی تم پر بھاری تھی. یہ بھی ایک عجیب تماشا بن گیا. 98 میں میری شادی ہوئی, اس زمانے میں مہر 30-40 ہزار سے کم, 50 ہزار سے کم چلتا ہی نہیں تھا, لیکن اس میں بھی میرا مہر 11 ہزار روپے تھا. 98 کی بات بتا رہا ہوں, جب پہلی دفعہ میری شادی ہوئی. پہلی شادی ہوئی اور دوسری ہوئی نہیں. ہونڈا کمپنی کی ایک بھی بہت ہے, ایک ہو نیک ہو. ایک گھر جا کے نہیں بتانا بات. 11 ہزار روپے, اور اس زمانے کے اعتبار سے جبکہ ہمارے سسرال کا بھی خاندان, خود میرا خاندان, یہ واقعی کم تھا. کیونکہ جو ہمارا خاندان کا جو اسٹیٹس ہے نا, اسٹیٹس, اور وہ ہمارے سسرال کا بھی واقعی اس کے اعتبار سے کم تھا. لیکن نہ میرے سسر صاحب نے کچھ وہ کیا, اور یہ حضرت نے فرمایا تھا بس تم 11 ہزار روپے مہر رکھو. اور اس وقت بھی 11 ہزار, اس وقت سونے کا بھاؤ تقریباً 4,500 روپے تولا تھا. یہ 98 کی بات ہے, 4,500 سے تھوڑا کم تھا. تو گویا کہ اس وقت بھی وہ 2.5 تولے کے قریب, یعنی 3 تولے کے قریب وہ مہر بن گیا. گویا کہ آج کے زمانے کے حساب سے تو 1.5 لاکھ روپے پہنچ گیا. تو میرے پیارے دوستو, اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بھی اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد اب اتنا مہر رکھ تو لیا, ادا کیسے کریں؟ مسئلہ سارا یہ ہے. اس لیے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اس میں اعتدال رکھے, بھائی کیسے مناسب رکھے, مقصد ہے اس کا ادا کرنا تاکہ اس کو بھی بار نہ پڑے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پریشر ٹیکٹکس لگاتے ہیں, دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ہیلے کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ معاف کر دے. تو یہ درست نہیں ہے. آپ تصور کریں, تقویٰ دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے. الہ آباد کے اندر ایک صاحب حضرت شاہ رالو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت, پہلے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ان کی بیوی کا مکان تھا. آپ تقوی دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ ان کی بیوی کا مکان تھا, وہ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ ہم لوگ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی بیوی کے مکان میں رہے اور اس کا کرایہ بیوی کو دے؟ کیونکہ شران مرد کے ذمہ ہے نا مکان, لہذا وہ اس کے مکان میں رہنا اور اس کا کرایہ اس کو دیتے تھے وہ. سبحان اللہ, یہ واقعہ حضرت والا نے سنایا. فرمایا اس کو کہتے ہیں دینداری کیونکہ شوہر کے ذمہ ہے. ہاں مقصد یہ بھی نہیں ہے, اگر بیوی خوشی سے کہتی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن میرے دوستو تقوی کا معیار دیکھیے کہ سبحان اللہ کہ تقوی کا معیار ایسا ہے کہ بیوی کے مکان میں رہ کر اس کو کرایہ ادا کر رہے. تو مالی حقوق کا معاملہ جس میں وراثت ہے, قرضہ لے کر ادا نہ کرنا, یہ خود ایک بہت عجیب ہمارا مزاج ہے کہ قرضہ لے کر ادا نہ کرنا, یہ مزاج بنا ہوا ہے. تو یہ مالی حقوق میرے دوستوں معاف نہیں ہوں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, اور ایک مسئلہ ہے کہ جو مال کہیں پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے نا زمین پر گرا ہوا, تو جب تک وہ زمین پر گرا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اٹھا لیا نا اس کو پھر گئے. کیوں؟ کیونکہ اٹھانے کے بعد اس کو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کو اس کے مالک تک پہنچایا جائے. اب وہ اس کا ذمہ دار بن گیا, اب وہ واپس رکھ نہیں سکتا. اب اس کو اس مال کے مالک کو تلاش کرنا ہے, اور اگر مالک نہ ملے ایک سال تک اس کا انتظار کرنا ہے, اور ایک برس کے بعد اس مال کو وہ صدقہ کرنا اس کے ذمہ واجب ہے. صدقہ کرے گا, اور صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک پہنچ گیا اس کو بتایا بھائی میں نے تو صدقہ کر دیا, اس نے کہا نہیں مجھے تو میرا مال دو, تو پھر اس کو دینا پڑے گا. لکتے کے مال کا بھی یہ مسئلہ ہے, یہ چوننی ہے ٹھنی چاہے راستے میں جو بھی مل جائے, میرے پیارے دوستو یہ ایسے نہیں ہے, اس کی ذمہ داری ہے. لہذا اس لیے مالی حقوق کی توبہ یہی ہے کہ جب تک مال واپس نہ کرے گا اس کو جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بزرگوں کے پیر دبا لے, تبلیغ میں چلے بھی لگا لے, یا کتنی تقریریں اور سب کچھ ہو, لیکن میرے پیارے دوستو جہاد شہید تک کے لیے, یعنی شہید کا درجہ کتنا اونچا لیکن اس تمام گناہ کی معافی ہے اس کے لیے. حدیث شریف میں واضح فرمایا الا الدین, لیکن جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا, اس کا وہ ادا کرنا ہوگا. لہذا ایسا نہیں کہ جی قرضے سے بچنے کے لیے شہید ہو جائے جا کے کہ جی سب گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ دین میں پکڑا جائے گا. تو اس لیے مالی حقوق کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے, حفاظت بھی فرمائے, اور عافیت اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب.